الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید گیارہویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی جاتی ہے اور ایسی نسبت آپ کو اس مہینے سے ہے کہ اس مہینے کو گیارہویں شریف کا مہینہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو آج کچھ باتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں عرض کروں گا اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تو بہت بلند اور بالا ہے ایک عام اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کا یا اللہ تبارک و تعالی کے کسی نیک بندے کا جب ذکر کیا جائے تو اس ولی اور اس نیک بندے کی نظر کرم اپنے ان ماننے والوں پر ہوتی ہے کہ جہاں ان کا ذکر کیا جائے۔ تو کیا عجب کہ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس مہینے میں ان کا تذکرہ کریں اور ان کی نظر بھی ہم غلاموں پر ہو جائے تو ہمارا ظاہر بھی سنور جائے اور ہمارا باطن بھی سنور جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں آپ بغداد شریف کے قریب ایک قصبہ تھا جس کا نام جیلان ہے، وہاں آپ تولد ہوئے۔ آپ کے والدین ماجدین، یہ دونوں سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد یہ حسینی سید ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد حسنی سید ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سید ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں واسطوں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ماجد جن کا نام نامی اسم گرامی ابو صالح سید موسیٰ اور ان کا لقب جنگی دوست تھا، آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام امت الجبار اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کنبہ، آپ کا پورا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں پر مشتمل تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح، یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے کہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے وقت کے خلیفہ کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ بھی یہ مقبول بارگاہ الہی تھیں، اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی بھی جیلان کے مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا۔ حضرت عبداللہ سومعی یہ ایسے باکرامت ولی تھے کہ آپ کے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ سومعی یہ ایسے باکرامت ولی تھے کہ ان کے ماننے والے، ان کے مریدین ایک تجارتی قافلہ لے کر سمرقند کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور قریب تھا کہ وہ ڈاکو تمام قافلے والوں کا سامان لے کر کے فرار ہو جاتے۔ قافلے والوں نے، حضرت عبداللہ سومعی کے مریدین نے دیکھا کہ ان کے شیخ ان کے درمیان موجود ہیں، حالانکہ جیلان سے سمرقند کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور وہ مریدین، وہ معتقدین فرماتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آگے نکل چکے تھے، یعنی جیلان سے کئی سو میل کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ جب ڈاکوؤں نے گھیرا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ نے ان ڈاکوؤں کو ایک تیز اور ایک نظر بھر کے دیکھا، وہ سارے ڈاکو آنن فانن میں سارا مال چھوڑ کر کے فرار ہو گئے، اور ہم بخوشی اور بخیر و خوبی اپنا سارا سامان لے کر ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ہمارے شیخ نے ہماری یہ اعانت اور مدد فرمائی، اور ہماری مدد فرمانے کے بعد ہم نے چاہا کہ ہم شیخ کی صحبت اختیار کریں، تو دیکھا تو آپ کو کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر، اور دوبارہ جب جیلان آیا لوگوں نے واقعات بیان کیے کہ فلاں موقع پر ہمیں ڈاکوؤں نے گھیرا اور حضرت شیخ نے ہماری یوں اعانت فرمائی، تو مریدین نے کہا کہ جو وقت اور جو دن تم بیان کر رہے ہو اس دن تو شیخ یہاں موجود تھے، لیکن قافلے والوں نے کہا کہ واللہ ہمارے شیخ ہمارے یہاں بھی موجود تھے اور کافروں سے ہماری گویا نجات ان سے دلائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی بھی بڑے باکرامت ولی تھے. آپ کے والد ماجد سے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کا لقب جنگی دوست تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جنگی دوست کی وجہ تسمیہ کیا تھی, آپ کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ایک روز کہیں تشریف لے جا رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کے کارندے مٹکوں میں شراب بھر کر اور خلیفہ کے دربار کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آیا, آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور ان تمام مٹکوں کو توڑ دیا. وہ کارندے خلیفہ کے پاس پہنچے اور خلیفہ کے پاس پہنچنے کے بعد شکایت کی کہ ابو صالح سید موسیٰ نے آپ کی وہ تمام شراب ضائع کر دی, ان تمام مٹکوں کو توڑ دیا. خلیفہ وقت جہو جلال میں آ کر اس نے حکم دیا کہ ابو صالح سید موسیٰ صاحب کو بلایا جائے. جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد خلیفہ کے دربار میں پہنچے, خلیفہ نے غصے کی حالت میں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ میں محتسب ہوں. بادشاہ کو اور غصہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی نے محتسب بنایا کہ جس نے تجھے خلافت عطا کی, جس نے تجھے بادشاہ بنایا مجھے اسی نے محتسب بنایا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے محتسب بنایا ہے. بادشاہ کو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا, وہ بادشاہ آپ کے اس طریقے سے بات کرنے سے ایک ہیبت اس پر طاری ہو گئی اور اس کا غصہ سارا کافور ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے بھی تو کام چل سکتا تھا, آپ ان کارندوں سے اور ان غلاموں سے کہہ دیتے کہ یہ شراب پینا حرام ہے, اسے یہاں سے لے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ اس کا استعمال ترک کر دے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں نے تجھ پر مہربانی کی ہے, تجھ پر شفقت کی ہے کہ میں نے ان شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا, اگر میں نہیں توڑتا تو اس میں مبتلا ہو جاتا تو ہلاک ہو جاتا. بادشاہ اور خلیفہ وقت کو آپ کی یہ نصیحت اور آپ کا یہ ارشاد ایسا اسے حیران اور پریشان کر دیا اور ایسی ہیبت اس پر طاری ہو گئی کہ اس نے آپ کو بڑی عزت سے روانہ کیا اور آپ سے کہا کہ آج سے آپ میری جانب سے بھی محتسب ہیں. لیکن آپ کا استغنا ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مامور عن الحق ہو اسے مامور عن الخلق سے کیا کام, یعنی جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک کام پر مامور کیا ہو, اب بادشاہ کا مامور کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایسا نہیں کہ آپ اپنے خاندان میں ایک نیک بندے اور بزرگ گزرے, بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا خاندان یہ اللہ کے نیک بندوں پر مشتمل تھا. آپ کی والدہ ماجدہ سے متعلق بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد, واقعے کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ جب اپنے سسر حضرت عبداللہ سومئی کی اس بات پر کہ میں آپ کا حق اس وقت معاف کروں گا جب آپ میری یہ شرط مانیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, جو کانوں سے سن نہیں سکتی, جس کے ہاتھ پیر گویا جو ہیں سلامت نہیں, اس بچی سے آپ کو شادی کرنا ہوگی. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شرعی حق کو معاف کرانے کے لیے اس شرط کو قبول فرما لیا, اور قبول فرمانے کے بعد جب آپ اپنی دلہن کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے تو ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں, وہ تو آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی ہیں اور وہ کانوں سے سن بھی سکتی ہیں. فوراً اپنے سسر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے تو یوں کہا تھا کہ ہماری بیٹی یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کانوں سے سن نہیں سکتی, یہ ہاتھ پیر بھی اس کے سلامت نہیں. تو حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ فرزند بات یہ ہے, ہم نے جو یہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, اس کے معنی یہ تھے کہ ہماری بیٹی نے کبھی کسی خلاف شرع کام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہماری بیٹی کانوں سے سن نہیں سکتی, اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی اس نے اپنے کانوں سے خلاف شرع کسی کام کسی آواز کو سنا نہیں ہے، ہم نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ پیر سلامت نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری بیٹی نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو شریعت کے مخالف ہو، ہماری بیٹی نے اپنے قدم کسی خلاف شرع کام کی طرف بڑھائے نہیں ہیں، اس کے معنی یہ تھے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بھی اور آپ کے والد ماجد بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے مقبول اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور بندی تھے۔ انہی حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے ماں باپ ایسی خصلتوں کے حامل ہوں، جن کے ماں باپ ایسی عادات و اطوار کے مالک ہوں، تو ان سے اگر کوئی بیٹا تولد ہو تو یقیناً وہ غوث اعظم ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی وہ بھی با کرامت ولیہ تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جن کا نام سیدہ عائشہ تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسی مقبول تھیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جیلان میں قحط سالی کا دور آیا اور لوگ بارش کے لیے پریشان ہوئے، دعائیں کرتے لیکن بارش نہیں ہوتی، تو لوگ جمع ہو کر حضرت سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہم بڑے پریشان ہیں، پانی کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہماری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے جھاڑو اٹھائی اور جھاڑو اٹھانے کے بعد اپنے صحن میں جھاڑو دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں ملتجی ہوئی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جھاڑو میں نے نکال دی ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا کرنا تھا کہ ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ جو لوگ دعا کرانے کے لیے آئے تھے وہ اپنے کپڑوں کو بارش میں بھگا کر کے لے گئے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی کا عالم ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا خاندان اولیاء کرام پر مشتمل تھا، اور کیوں نہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ جس روز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اس دن جیلان میں جتنے بچے تولد ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی تھے۔ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن دنیا میں تشریف لائیں، ارے اس دن کی یہ برکت ہے کہ ان کے توسل اور ان کی برکت سے تمام کے تمام لوگوں کے یہاں لڑکوں کی ولادت ہو اور وہ تمام کے تمام اللہ کے ولی ہوں۔ تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خاندان کا کیا عالم ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے، اس شب آپ کے والد ماجد نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابا صالح، تمہارے یہاں ایک بیٹا تولد ہوگا اور وہ بیٹا بڑی عظمتوں والا ہوگا، وہ میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اور عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو مقام مجھے انبیاء اور رسل میں حاصل ہے، وہ مقام تیرے اس بیٹے کو تمام اولیاء کرام میں حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تولد ہوئے، کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی، اور رمضان المبارک میں ولادت ہونے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا یہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت لے کر افطار تک کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، یعنی ماں کا دودھ تک نہیں پیتا، یعنی کہنا یہ تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی نے پیدا ہوتے ہی رمضان میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ایسی مشہور ہوئی کہ جب کبھی چاند دیکھنے میں اختلاف ہوتا تو لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ کیا آج آپ کے بچے نے دودھ پیا یا نہیں، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی کہ آج ہمارے صاحبزادے نے دودھ نہیں پیا، لوگ سمجھ جاتے کہ آج رمضان شروع ہو گیا۔ اور یہ بات ایسے میں آپ کو بیان نہیں کر رہا، اپنے وقت کے بہت بڑے ائمہ اور بڑے امام اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان تمام نے اپنی کتابوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ اقدس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اقدس کا نشان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ عمر شریف آپ کی زیادہ ہوئی، خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں کہیں جا رہا تھا، میرے آگے آگے ایک بیل تھا، اس بیل نے مڑ کر کے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا، یعنی تمہیں اس طریقے سے گلی میں گھومنے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ تمہارا مقام تو بہت بلند اور بالا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیل والے واقعے کے بعد فوراً میں اپنے گھر پہنچا، اور گھر کی چھت پر پہنچنے کے بعد میں نے جب اپنے گھر کی چھت سے سامنے دیکھا تو کیا کہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے عرفات کا میدان ہے، اور عرفات کے میدان میں موقفین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کہاں قصبہ جیلان اور کہاں خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور کہاں عرفات کا میدان ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جیلان میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہوئے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا، سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ اے میری امی جان، آپ مجھے دین کے علم کے لیے وقف کر دیجئے، آپ مجھے خدمت دین کے لیے وقف کر دیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی والدہ ماجدہ نے آپ کو سچائی کی تلقین کرتے ہوئے آپ کو بغداد شریف جانے کی اجازت دے دی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحصیل علم کس طرح فرمائی؟ غرض یہ کہ تحصیل علم کے بعد آپ جب اس مقام پر پہنچ گئے کہ لوگ آپ کے علم سے متاثر ہونے لگے اور جوق در جوق آپ سے تحصیل علم کے لیے آنے لگے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں واعظ و نصیحت نہیں کرتا تھا، تو مجھے ایک دن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس اور ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، میں عجمی ہوں اور اتنے سارے عرب کے علماء کی موجودگی میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اتنے عرب کے فصحا اور بلغا کے سامنے میں ان کے سامنے واعظ و نصیحت نہیں کر پاتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ واعظ و نصیحت کرو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد ابھی میں واعظ و نصیحت کے لیے، ابھی میں تقریر اور خطاب کے لیے جانے لگا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر جیلانی، تم واعظ و نصیحت کرو۔ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور نے ابھی یہ ارشاد فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں خطاب کے لیے اور واعظ کے لیے منبر پر بیٹھا تو میرے واعظ میں جوق در جوق لوگ آنا شروع ہو گئے، اور آنے کے بعد مجمع کی تعداد 1000-2000 نہیں رہی، بلکہ فرماتے ہیں کہ 70-70 ہزار کا مجمع مقدمہ ہوتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں اور بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے اور بغیر کسی مواصلاتی نظام کے آپ کی آواز آخری صف میں بیٹھنے والا بھی بآسانی سن لیا کرتا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واس کا معاملہ تھا۔ اور آپ کا علمی مقام کیا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے امام جنہیں محدث ابن جوزی کہا جاتا ہے، محدث ابن جوزی ایک موقع پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کا یہ عالم ہوتا کہ ایک شخص قاری کھڑا ہوتا اور کھڑے ہونے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے جہاں سے چاہتا کوئی آیت تلاوت کرتا اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے۔ تو محدث ابن جوزی بھی حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے تھے۔ ابھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ویسے معتقد نہ تھے، آپ کے علمی مرتبے کے ویسے معتقد نہ تھے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوگر ہوئے اور منبر پر تشریف لے جانے کے بعد اس آیت مقدسہ کی ایک تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں، دوسری تفسیر بیان کی، تیسری بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کی۔ محدث ابن جوزی سر ہلاتے رہے کہ بالکل صحیح بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مقدسہ کی 40 تفسیریں بیان کی۔ 11 تک تو محدث ابن جوزی کا علم کام آتا رہا اور اس کے بعد حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو 40 بیان فرمائی، قسم خدا کی میں نے وہ تفسیریں پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام وہ تھا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب عبادت و ریاضت کے میدان میں آئے، علماء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس تک ایسے آپ نے اپنی شب گزاری کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے۔ 40 برس تک یعنی عشاء کا وضو کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 15 برس تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے گزارے کہ ایک رات میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت و ریاضت کا عالم تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، ایک موقع پر اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ حاضر ہوتے، ان میں سے ایک نام شیخ علی بن حیتی کا تھا، وہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں تھے۔ جب حضور غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، حضرت شیخ علی بن حیتی اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور غوث اعظم کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا اور آپ کا قدم مبارک کو اپنے سر اقدس پر رکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ اس وقت حضور خواجہ غریب نواز کسی پہاڑ کی وادی میں آپ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، جب حضور غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو ولی دنیا کے جس کونے میں تھا، ہر ولی نے اس آواز کو سنا اور ہر ولی نے اپنی گردن جھکا دی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، آپ فرماتے ہیں بل علی رأسی، کہ یا شیخ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر ہے۔ تو یہ مقام تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آپ کو فضیلت اور وہ بلند رتبہ عطا فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نائب اکبر تھے کہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگی کہ میں اپنے فرزند کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ آپ سے تحصیل علم کرے، آپ سے اکتساب فیض کرے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب اس بچے کی والدہ آئی اپنے بچے سے ملنے تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا، نحیف اور بہت زیادہ گویا خوراک نہ ہونے کی وجہ سے کمزور محسوس ہوا۔ اگرچہ وہ حضور غوث اعظم کی بڑی معتقد تھی، لیکن ماں چونکہ ماں ہوتی ہے فوراً حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی کہ حضور میرے بچے کو جب میں نے بھیجا تو وہ بہت توانا اور تندرست تھا، اور آج وہ بہت زیادہ کمزور معلوم ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کے پاس جب شکایت لے کر آئی تو کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم مرغ تناول فرما رہے ہیں، اس عورت سے رہا نہ گیا اور کہا کہ حضور میرے بچے کا تو یہ عالم ہے کہ گویا اس نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا ہوگا اور آپ یہاں مرغ تناول فرماتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کی اس بات کو سنا اور اپنا کھانا مکمل کرنے کے بعد مرغ کی جو ہڈیاں رکھی تھیں ان ہڈیوں پر اپنا دست اقدس رکھا اور ارشاد فرمایا کہ قم باذن القوم باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ ہو جا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہڈیاں وہ مرغ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پورا سالم مرغ بن کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقدس گھر خانہ کعبہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے در دولت کا طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں گھر کہ جسے ایک نظر دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آدمی حج اور عمرہ کرنے والے اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے عمر بھر لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، اور وہاں جانے کے بعد پروانہ وار خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں۔ اس خانہ کعبہ کی ایسی عظمت، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے در دولت کا طواف کر رہا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے مقام کی بلندی، فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا، میرا رب مجھ سے فرماتا کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے میری قسم ہے کھا، تو میں کھایا کرتا تھا۔ میرا رب ارشاد فرماتا کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے میری قسم ہے پی، تو میں پیا کرتا تھا۔ یہ مقام تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور خود ہی ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اس ساری کائنات کو میں کیسے دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن، کہ اس پوری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ خرد لطن علی حکم اتصالی، گویا کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ اسی کو امام اہل سنت یوں بیان فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور فرماتے ہیں اور پروانے جو ہیں ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، مگر میرے آقا شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور یہ ساری کرامات اور حضور غوث اعظم کے مقام کی بلندی جن جن واقعات کو ہم نے بیان کیا، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے ان واقعات کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ جن واقعات کو میں نے ذکر کیا یہ کن کن کتابوں میں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس سے معلوم یہ ہو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان معاملات کو ہر ایک نے تسلیم کیا۔ اولیاء حضرت علامہ اسماعیل بن حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات اولیاء میں اسے نقل فرمایا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسے نقل فرمایا. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات کبریٰ میں اسے نقل فرمایا. حضرت علامہ امام محقق علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نزہت الخاطر میں اسے بیان فرمایا. حضرت علامہ محمد بن یحییٰ نے اپنی کتاب قلائد الجواہر میں اسے بیان فرمایا. حضرت علامہ امام شتنونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہجت الاسرار میں اسے نقل فرمایا. یہ وہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دیگر اولیاء میں آپ کو ممتاز اور ممیز کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے, ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے, اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.